السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بج رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
وزیر اعظم نواز شریف نے ویڈیو لنک کے ذریعے لندن سے اہم اجلاس کی صدارت کی۔ منگل کو وزیر اعظم کی اوپن ہارٹ سرجری ہوگی۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پنجاب میں خواتین پر تشدد کے خلاف مراکز کی اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ۔ یہ اتھارٹی صوبے کے تمام ضلعوں میں قائم مراکز کی نگران ہوگی۔ لاہور سے میں ہوں افضل رحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
افغان سفیر عمر زہیلوال کی پاکستان کے مشیر خارجہ سے ملاقات، دو طرفہ امور اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
عالمی خبروں میں، عراق کی دارالحکومت بغداد میں 20 سے زیادہ افراد اس وقت ہلاک ہو گئے جب داعش نے پیر کے روز شہر کے ارد گرد متعدد بم دھماکے کیے، اور چاٹ کے سابق ڈکٹیٹر حسین ہاربرے کو اپنے 8 سالہ دورے حکمرانی کے دوران ظلم و ستم کا مجرم قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا دے دی گئی ہے۔ وزیراعظم نواز شریف نے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن سے ویڈیو لنک کے ذریعے قومی اقتصادی کونسل اور کابینہ کے خصوصی اجلاسوں کی صدارت کی۔ انہوں نے اپنے ایک مختصر خطاب میں عوام کی طرف سے اپنی صحت یابی کی دعاؤں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اپنے علاج کے لیے لندن میں ہیں، جہاں منگل کو ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہونی ہے۔ تاہم اس سرجری سے ایک روز قبل پیر کو وزیر اعظم نے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن سے ویڈیو لنک کے ذریعے قومی اقتصادی کونسل اور کابینہ کے خصوصی اجلاسوں کی صدارت کی۔
میری خواہش تو یہ تھی کہ میں ذاتی طور پر آپ میں سے ہر ایک کا فردن خیر مقدم کرتا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ صحت کے چند مسائل نے اسلام آباد میں مجھے اس اجلاس میں شرکت سے روک رکھا ہے۔ میں پورے اعتماد ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جلد اس صورتحال سے باہر آنے کے قابل بنائے گا، اور میں انشاءاللہ جلد اپنے عوام اور ساتھیوں اور آپ سب میں انشاءاللہ موجود ہوں گا۔
انہوں نے اقتصادی کونسل کے اجلاس میں طے پانے والے معاملات کی منظوری بھی دی۔
میٹنگ میں پیش کیے گئے ایجنڈے کے آئٹم نمبر 1 سے 8 تک منظور کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہماری مجموعی قومی پیداوار میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اگلے 2 سالوں میں مجموعی طور پر قومی پیداوار میں اضافے کا ہدف 6 سے 7% ہے۔
اس سے قبل پاکستانی ہائی کمیشن پہنچنے پر صحافیوں سے مختصر گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا کہ وہ بجٹ تیاری سے متعلق امور پر مشاورت میں شامل رہے ہیں۔ حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اپنے ایک بیان میں ویڈیو لنک کے ذریعے وزیر اعظم نواز شریف کی کابینہ کے اجلاس کی قیادت پر کہا کہ اس طرح کے اہم اجلاس میں غیر محفوظ ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت باعث تشویش ہے۔ اتوار کو وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ قواعد و ضوابط کے مطابق وزیر اعظم کابینہ کے کسی رکن کو اجلاسوں کی صدارت کرنے کے لیے نامزد کر سکتے ہیں، اور آئین کی شق 48 کے تحت صدر مملکت امور کی انجام دہی کے لیے وزیر اعظم اور کابینہ کی سفارشات کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ اس سے قبل ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم لندن میں قیام کے دوران ریاست کے معاملات بدستور دیکھ رہے ہیں اور ان کی معاونت پرنسپل سیکرٹری، ملٹری سیکرٹری اور دیگر عملہ کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف چند روز قبل ہی اپنا طبی معائنہ کروانے کے لیے لندن پہنچے تھے، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں سرجری کا مشورہ دیا۔ اس سے قبل 13 اپریل کو وزیر اعظم نواز شریف اپنے علاج کے لیے لندن گئے تھے اور چند روز قیام کے بعد وطن واپس آ گئے تھے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پیر کے روز پاکستان میں افغانستان کے سفیر نے وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز سے ملاقات کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس ملاقات میں دیگر امور کے علاوہ افغان عمل کے بارے میں ممکنہ مذاکرات پر بات چیت ہوئی۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان میں افغانستان کے سفیر حضرت عمر زہیلوال نے پیر کو وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ امور اور علاقائی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ رواما کی 21 تاریخ کو بلوچستان کے علاقے نوشکی میں ایک امریکی ڈرون حملے میں افغان طالبان کے امیر ملا اختر منصور کے مارے جانے کے بعد افغان سفیر اور سرتاج عزیز کے درمیان یہ پہلی ملاقات ہے۔ ملاقات کی تفصیلات تو میڈیا کو جاری نہیں کی گئیں، تاہم واضح رہے کہ سرتاج عزیز نے گزشتہ ہفتے ایک بیان میں کہا تھا کہ ڈرون حملے میں ملا منصور کی ہلاکت سے امن عمل کے لیے کی جانے والی کوششوں کو دھچکا لگا ہے۔ افغان سفیر عمر زخیلوال کہہ چکے ہیں کہ افغانستان میں امن و مصالحت میں پاکستان اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کے رکن ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل صلاح الدین ترمزی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان اور افغانستان کے درمیان قریبی روابط ضروری ہیں، کیونکہ ان کے بقول یہی دونوں ملک حقیقی فریق ہیں۔
دو رائے نہیں ہو سکتی کہ آپس میں جب تک روابط نہیں ہوں گے اور ایک دوسرے کا موقف نہیں سمجھیں گے تو پیس تو نہیں آ سکتا اس وقت تک۔ ابھی بدقسمتی سے کوششیں ہوتی ہیں اور بیچ میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر تعطل کا شکار ہو جاتا ہے سارا سلسلہ۔ تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ان سے ملک کی ملاقات ہوئی ہے، کچھ مل بیٹھ کے انہوں نے کچھ سوچا ہوگا کہ آگے کیا کیا جائے۔ یہ تو دونوں ممالک کے لیے بہت اہم ہے اور سینٹرل ہیں، یہ تو باقی تو معاون نہیں ہیں، ان کا تو آپس میں تو بہت ضروری ہے کیونکہ انوالو پارٹی فریقین یہی ہیں۔ ان کی آپس میں اگر انڈرسٹینڈنگ صحیح ہو جائے گی تو پھر باقی دوسرے لوگوں کی مدد کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔
افغان طالبان نے ملا منصور کے مارے جانے کے بعد مولوی احبت اللہ خنزادہ کو نیا سربراہ مقرر کیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے اگرچہ یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ افغانستان میں امن و مصالحت کے لیے چار ملکی گروپ کی سطح پر کوششیں جاری رکھے گا، اس گروپ میں افغانستان، پاکستان، امریکہ اور چین کے نمائندے شامل ہیں۔ اس چار ملکی گروپ کی کوششوں کے باوجود تاحال طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات نہیں ہو سکے ہیں، اور ملا منصور کی ہلاکت کے بعد یہ واضح نہیں کہ امن و مصالحت کے اس عمل کا مستقبل کیا ہوگا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پنجاب میں خواتین پر تشدد کے خلاف مراکز کی اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ اتھارٹی صوبے میں قائم تمام مراکز کی نگرانی کرے گی۔ لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ۔
خواتین پر تشدد روکنے کے پنجاب میں حالیہ منظور ہونے والے قانون کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ کے سربراہ سلمان صوفی کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نے ایک ایسی اتھارٹی کے قیام کی منظوری دی ہے جو صوبے کے تمام ضلعوں میں عورتوں پر تشدد کے خلاف مراکز قائم ہوں گے، ان کی فعال انداز میں نگرانی کرے گی۔ اس حوالے سے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے سلمان صوفی نے کہا کہ ان مرکزوں کو چلانے میں صحت، میڈیکو، لیگل اور شیلٹرز ہوم سمیت بہت سے شعبوں کا عمل دخل ہے۔
اتھارٹی کا بنانے کا مقصد ہے کہ ان تمام ڈپارٹمنٹس کی جو ریسپانسبلٹیز ہیں اس وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر کو اسٹیبلش کرنے کی اور پنجاب پروٹیکشن آف وومن اگینسٹ وائلنس بل کو امپلیمنٹ کرنے کی، وہ ایک اتھارٹی کے انڈر آ جائیں گی اور اس کو ایک سینئر جو آفیسر ہیں وہ ہیڈ کریں گے، اور اس میں فیمیل ایکس ججز، فیمیل آپ کی لائرز، اس کے علاوہ جو ہمارے ایکس آفیشیو ممبرز ہوں گے مختلف ڈپارٹمنٹ سے جن کا تعلق ہوگا اور سول سوسائٹی سے، اور جن کا صرف ایک مقصد ہوگا کہ پنجاب پروٹیکشن آف وومن اگینسٹ وائلنس کی جو لا کو امپلیمنٹ صحیح طرح کروایا جائے اور جو سینٹر ہیں ان کے اندر جو فنکشنز ہیں وہ اسموتھلی طریقے سے کرتے رہیں اور اس میں جو جو ان کو انہینسمنٹ چاہیے وہ آن ٹائم ہو جائے۔
سلمان صوفی نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس اتھارٹی کے قیام کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے جس کے انچارج صوبے کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ضمن میں ابتدائی کام مکمل کرنے کے بعد پنجاب کے بجٹ سیشن کے بعد اسمبلی میں اس اتھارٹی کا قانون منظوری کے لیے پیش کر دیا جائے گا۔ سلمان صوفی نے بتایا کہ خواتین پر تشدد کے خلاف پنجاب میں پہلا مرکز ملتان میں زیر تعمیر ہے جو توقع ہے کہ اس برس جولائی کے آخر تک فعال ہو جائے گا۔ مذہبی گروپوں کی طرف سے حقوق نسواں بل کی مخالفت کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں سلمان صوفی نے کہا،
جو چیف منسٹر پنجاب نے پہلی کمیٹی بنائی تھی اس میں 15 سیکس کے علماء اور مشائخ شامل تھے جنہوں نے ساروں نے اس کو اب اس بل کو انڈورس کیا ہے، انہوں نے چار ہمیں سجیشنز دی تھیں جو کہ رولز کے اندر ہم انکارپوریٹ کر رہے ہیں۔
سلمان صوفی کا کہنا تھا کہ مزید تجاویز بھی اس ضمن میں متوقع ہیں جن کا ہر لحاظ سے جائزہ لیا جائے گا۔ حال ہی میں اسلامی نظریاتی کونسل نے خواتین سے سلوک سے متعلق جو تجاویز دی ہیں اور جن میں خواتین کی ہلکی پھلکی مار پیٹ کی تجویز پر مختلف حلقے سخت معترض ہیں، ان کے حوالے سے سلمان صوفی کا کہنا تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل ایک مشاورتی ادارہ ہے اور اس کونسل کی تجاویز سے پنجاب کے حقوق نسواں قانون کے متاثر ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
عراق کی دارالحکومت بغداد میں 20 سے زیادہ افراد اس وقت ہلاک ہو گئے جب داعش نے پیر کے روز شہر کے ارد گرد کے متعدد وہاں پر متعدد بم دھماکے کیے. پولیس حکام نے یہ خبر دی ہے. داعش دہشت گرد گروپ نے دونوں حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. سب سے زیادہ تباہ کن حملہ اس وقت ہوا جب شمال مغربی بغداد میں شیعہ اکثریت والے شاب کے علاقے میں ایک خودکش بمبار نے اپنی کار ایک بازار کے نزدیک فوجی چوکی سے ٹکرا دی. اس میں 11 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے. دوسرے خودکش کار بم حملے میں کم از کم 6 افراد مارے گئے جبکہ 20 زخمی ہو گئے. عراقی فوج نے بغداد کے قریب واقع فلوجہ کو داعش کے قبضے سے چھڑانے کے لیے پیر کو بھرپور فوجی کارروائی شروع کر دی ہے. تازہ ترین صورتحال کے بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے رچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
فلوجہ عسکریت پسند گروپ داعش کا ایک مضبوط گڑھ ہے. فوجی لیڈروں کے مطابق اس شہر کی اسٹریٹجک اہمیت بھی بہت زیادہ ہے. ایک ہفتہ قبل عراقی فورسز نے اس شہر کو واگزار کرانے کے لیے فوجی کارروائی کا آغاز کیا تھا. انبار صوبے کے اس مغربی شہر میں عراقی فورسز کی کارروائی بڑی احتیاط سے جاری ہے اور شہر میں مقیم شہریوں کو شہر چھوڑنے کے لیے فورسز نے محفوظ راستہ دیا ہے. اقوام متحدہ کی مہاجرین کی ایجنسی کا کہنا ہے کہ فلوجہ کے شہریوں کو شدید مشکلات اور خطرات کا سامنا ہے. ادارے کی ترجمان خاتون میلیسا فلیمنگ کہتی ہیں
We have dramatic reports of the increase of the number of executions of men and older boys refusing to fight on behalf of ISIL. Other reports say a number of people attempting to depart have been executed or whipped. In addition, many people have reported to have been killed or buried alive under the rubble of their homes.
میلیسا فلیمنگ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ لاتعداد مردوں اور نوجوان لڑکوں کو داعش نے اس لیے موت کے گھاٹ اتار دیا کہ وہ داعش کی فوجی کارروائیوں میں حصہ نہیں لینا چاہتے تھے. یہ اطلاعات بھی مل رہی ہیں کہ جو لوگ شہر سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی داعش کے کارندے قتل کر دیتے ہیں یا ان کو کوڑے مارے جاتے ہیں. اس کے علاوہ فوجی کارروائیوں کے دوران جو مکانات مسمار ہوئے ان میں دبے ہوئے افراد کو بھی نکالا نہیں گیا اور وہ ملبے تلے ہلاک ہو گئے. لہذا ضروری ہے کہ کسی محفوظ راستے کو کھلا رکھا جائے جس کے ذریعے ان شہریوں کی زندگی بچائی جا سکے. اطلاعات کے مطابق اب تک تقریباً 800 افراد شہر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں مگر ہزاروں اب بھی پھنسے ہوئے ہیں. شہر سے بھاگنے والے خاندان ایک دوسرے سے بچھڑ گئے ہیں. یاد رہے کہ گزشتہ 6 ماہ سے فلوجہ محاصرے میں ہے اور یہاں پر رہنے والوں کو خوراک اور ادویات کی شدید قلت کا سامنا ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یمن کے فوجی حکام نے اتوار کے روز کہا ہے کہ یمن کے سرکاری فورسز اور ہوتی باغیوں کے درمیان 2 روز کی لڑائی کے دوران کم از کم 48 لوگ جاں بحق ہو گئے. رچرڈ گرین کی رپورٹ میں مزید تفصیلات پیش خدمت ہیں. ایران نواز باغیوں نے بستی مریب اور شابوہ صوبوں کے درمیان ایک علاقے پر حملہ کیا جہاں پر حکومت کے وفادار فوجیوں کی جانب سے انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. مقامی یمنی فوجی کمانڈر مسافر آل حریتی کے الفاظ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے حملے کا جواب دیا اور جارحانہ انداز میں ان کا مقابلہ کیا اس لیے ہم کامیاب رہے. ہوتھیوں نے ہم پر حملہ کیا اور ہم نے ان کے حملے کا جواب دیا. ہم نے العالم کے علاقوں پر قبضہ کیا اور سلیم کے علاقوں کا کنٹرول حاصل کیا. آئندہ گھنٹوں میں ہم مزید کامیابیوں کی توقع کرتے ہیں. ہم دشمن کی جانب سے آج کے حملے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم اپنی جارحانہ کارروائی جاری رکھیں گے. یمن کی فورسز اور باغیوں کے درمیان فائر بندی اکا دکا معمولی لڑائیوں کے باوجود بھی برقرار ہے. اس عارضی جنگ بندی کا مقصد کویت میں اقوام متحدہ کے سپانسر کردہ مذاکرات کے دوران یمن میں مستقل امن کا قیام ہے. یمن میں سعودی قیادت والے فضائی حملوں کے ساتھ زمینی لڑائی کی وجہ سے انسانی بحران نے جنم لیا ہے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یمن کے 80% شہریوں کو خوراک اور ادویات کی اشد ضرورت ہے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. چارٹ کے سابق ڈکٹیٹر حسین ہاربرے کو اپنے 8 سالہ دور حکمرانی کے دوران ظلم و ستم کا مجرم قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا دی گئی ہے۔ سینیگال کی خصوصی عدالت نے پیر کے روز اپنا فیصلہ سناتے ہوئے ہاربرے کو جنگی جرائم، انسانیت کے خلاف جرائم اور اذیت پہنچانے کا مرتکب قرار دیا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ہاربرے نے ایک خاتون قیدی کو 4 مرتبہ اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ ہاربرے نے 1982 سے 1990 کے اپنے دور حکمرانی میں ہزارہ لوگوں کو قتل کیا۔ وہ چارٹ کے موجودہ صدر ادریس ٹیپی کی طرف سے معزول کیے جانے کے بعد سینیگال فرار ہو گئے تھے۔ شام کے شمالی شہر حلب میں شدید لڑائی میں ہزارہ افراد جو بے گھر ہیں پھنسے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کی حالت ازار کے بارے میں تشویش بڑھ رہی ہے۔ اعتدال پسند اور اسلامی باغی دھڑوں کی داعش گروپ کے ساتھ لڑائی میں جو کئی دنوں سے دونوں سرحدوں پر جاری ہے، ترکی سے باغیوں کے لیے فراہمی میں خلل پڑ رہا ہے۔ 25 سے 55 کلومیٹر کے اس علاقے میں کثیر فریقی لڑائی میں ترکی اور امریکی اتحادی جنگی طیارے اور پیپلز پروٹیکشن یونٹ کے کرد ملیشیا اہلکار ملوث ہیں۔ امریکہ بھر میں آج میموریل ڈے کی تعطیل ہے۔ یہ دن ہر سال مئی کے آخری سوموار کو منایا جاتا ہے۔ صدر براک اوباما نے اس موقع پر آج مختلف تقریبات میں جنگوں اور دیگر موقعوں پر جانے قربان کرنے والے فوجیوں کو خراج پیش کیا۔ دن کا آغاز وائٹ ہاؤس میں ایک ناشتے سے ہوا، جس میں سینئر فوجی افسروں سمیت حاضر فوجی اور سابق فوجی گروپ شریک ہوئے۔ بعد میں صدر نے آرلنگٹن کے قومی قبرستان میں نامعلوم فوجیوں کی قبروں پر پھول چڑھائے۔ امریکہ کے وسط مغربی شہر شکاگو میں میموریل ڈے کی تعطیل کے موقع پر فائرنگ کے ایک واقعے میں کم از کم 4 افراد جاں بحق اور 50 کے قریب زخمی ہو گئے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ ان میں سے سب سے کم عمر مقتول ایک 15 سالہ ویرونیکا تھی، جو ہفتے کی صبح اس وقت موت کے منہ میں چلی گئی جب ایک شخص اس کی گاڑی کے قریب آیا اور گولی چلا دی۔ شکاگو کا پولیس ڈپارٹمنٹ ایسے پرتشدد واقعات کو روکنے کے لیے زیادہ عملہ سڑکوں پر تعینات کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ مالی میں تعینات اس کے امن دستے کے 5 ارکان اتوار کو ایک حملے میں ہلاک ہو گئے۔ یہ حملہ مالی کے وسطی علاقے میں اس وقت ہوا جب مالی میں اقوام متحدہ کے کثیر الجہتی امن مشن میں شامل ٹوگو کے فوجی شہر سے 30 کلومیٹر مغرب میں ایک قافلے کی صورت میں سفر کر رہے تھے۔ ابھی تک اس حملے کی ذمہ داری کسی گروپ نے قبول نہیں کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اپنے ترجمان کے ذریعے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے دہشت گردی کو ملک کی اندرونی اور بیرونی سالمیت کے لیے شدید خطرہ قرار دیا۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق وزیر ثقافت علی جنتی نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ اس سال حج کے لیے قواعد ضوابط طے کرنے کی بابت سعودی عرب جانے والے وفد سے 7 ریاد کے رویے کی تناظر میں کیا گیا ہے کہ ایرانی شہری اس سال حج ادا نہیں کر سکیں گے۔ اسی کے ساتھ اب تک کی یہ خبریں ختم ہوئیں۔
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
جیسا کہ آپ خبروں میں سن رہے ہوں گے کہ وزیراعظم نواز شریف تقریباً اس ہفتے لندن سے پاکستانی سفارت خانے میں ویڈیو لنک کے ذریعے کابینہ کے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، اور ان کے دل کا آپریشن تھا۔ قبل ازی پروگرام جہاں رنگ میں وزیر اطلاعات پرویز رشید نے میزبان قمر عباس جعفری کو بتایا کہ وزیراعظم کی ملک سے عدم موجودگی مملکت کے روزمرہ کے کاروبار کو چلانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور وہ ان سوالوں کے جواب دے رہے تھے کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ بجٹ پیش کیا جانے والا ہے اور جس کے وزیراعظم کی منظوری ضروری ہے، ملک کے اندرونی اور بیرونی خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ کیا وزیراعظم کے ملک سے عدم موجودگی سے کوئی بحران پیدا کر سکتی ہے؟ اس پروگرام میں اور ممتاز ماہرین سلمان اکرام راجہ اور جسٹس وجیہ الدین نے بھی اس سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سماعت فرمائیے۔
ابھی جو سوال آپ نے اٹھائے ہیں
جی،
ان کا تو پاکستان کے آئین میں بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر موجود ہے۔
جی،
جوائنٹ سیشن میں جب صدر مملکت نے خطاب کرنا ہو تو ہمارا آئین یہ تقاضا نہیں کرتا کہ وزیر اعظم ضرور اس وقت وہاں پہ موجود ہو۔ اسی طریقے سے بجٹ کے سیشن جو ہے اور بجٹ کی منظوری جو ہے
جی،
اس کا تعلق بھی وزیر خزانہ سے ہے، وہ بجٹ پیش کرتے ہیں، اور آئین میں یہ تقاضا موجود نہیں ہے کہ وزیر اعظم ضرور وہاں پہ موجود ہوں۔ تیسری بات جو آپ نے فرمائی ہے پاکستان کی صورتحال، تو پاکستان کو یہ صورتحال طویل عرصے سے
درپیش ہے،
اور پاکستان کے تمام چیف ایگزیکٹو اس صورتحال کے باوجود دنیا کے ملکوں کے دورے بھی کرتے ہیں، بین الاقوامی کانفرنسز میں بھی شرکت کرتے ہیں اور اپنے فرائض بھی انجام دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ تو یہ دورہ جو ہے کسی غیر ملکی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے نہیں ہے, کسی کانفرنس میں شرکت کے حوالے سے نہیں ہے, نجی وجوہات کی بنیاد پر ہے اور صحت کی بنیاد پر ہے. اور اس میں بھی سوائے ایک کا دن کے جب ان کی سرجری ہو رہی ہوگی, باقی تمام وقت وہ اپنی پوزیشن میں رہتے ہیں کہ اپنے اسٹاف کے ذریعے جو کہ ان کے ساتھ ہے, جس میں ان کے ملٹری سیکرٹری ہیں, ان کے سیکرٹری ہیں, ان کے اے ڈی سیز ہیں, جن کی مدد سے وہ پاکستان میں رہ کے بھی اپنا کام چلاتے ہیں, اسی طریقے سے اس کام کو وہ لندن سے بیٹھ کے بھی سر انجام دیتے رہیں گے.
پرویز رشید صاحب, میں چاہتا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب ایک آئینی ماہر ہیں, ان سے گفتگو ہوئی تھی وائس آف امریکہ کے کچھ دیر پہلے, ان سے بھی یہی سوال کیا گیا تھا, تو انہوں نے جو اس سلسلے میں جواب دیا وہ بڑا قابل ذکر اور قابل غور ہے.
دیکھیں, اس میں کوئی آئینی مشکل نہیں ہے اس وقت. اگر وزیر اعظم صاحب کچھ عرصے کے لیے علیل ہوتے ہیں, ان کو اسپتال داخل رہنا پڑتا ہے, تو اس سے کوئی آئینی بحران پیدا نہیں ہوتا. ہمارا جو آئینی نظام حکومت ہے وہ رولز آف بزنس کے مطابق چلتا ہے. وفاقی حکومت کے رولز آف بزنس ہیں جو آئین کے تحت بنائے جاتے ہیں. ان رولز آف بزنس میں بڑی وضاحت سے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی وجہ سے وزیر اعظم صاحب دستیاب نہ ہوں کسی کیبنٹ میٹنگ کی سربراہی کے لیے, تو وہ کسی وزیر کو نامزد کر سکتے ہیں سربراہی کے لیے, اور کیبنٹ کی جو میٹنگ ہے کابینہ کی وہ اس وزیر کی زیر صدارت ہو سکتی ہے. اسی طرح ہمارے جو رولز آف بزنس ہیں وفاقی حکومت کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ کابینہ اس نوعیت کا, جس کو ایک طرح سے ہنگامی نوعیت کا یا ارجنٹ نوعیت کا سمجھا جائے, وہ کر سکتی ہے, لے سکتی ہے, اس پر عمل بھی کر سکتی ہے, اور اس توقع کے ساتھ کہ وزیر اعظم صاحب جب دستیاب ہوں گے تو وہ اس فیصلے کی توثیق کر دیں گے. لہٰذا اس وقت جو بات ہو رہی ہے کہ بجٹ کیسے پیش کیا جائے گا نیشنل اسمبلی کے سامنے, میری نظر میں وہ کوئی معاملہ نہیں ہے. بل جو ہے کیبنٹ اپروو کر سکتا ہے وزیر اعظم صاحب کی غیر موجودگی میں بھی, اور اس کو ایک دفعہ نیشنل اسمبلی میں جب پیش کر دیا جائے گا تو اس کے بعد جو بل نیشنل اسمبلی قانون بنائے گی, ایکٹ بنائے گی, وہ ایکٹ جو ہے ایکٹ آف نیشنل اسمبلی ہوگا, کابینہ کوئی عمل نہیں ہوگا. اور نیشنل اسمبلی کے پاس کردہ ایکٹ کو اس بنیاد پر غلط نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی انتظامی نوعیت کے جو معاملات تھے جن کا تعلق کابینہ کے ساتھ تھا وہ پوری طرح سے پورے نہیں کیے گئے. یہاں پہ وہ قباحت بھی مجھے نظر نہیں آتی, کیونکہ کابینہ کے سامنے بھی بل کو رکھا جا سکتا ہے, کابینہ اس بل کو اپروو کر سکتی ہے, اپنی رضامندی ظاہر کر سکتی ہے, اور اس کے بعد اس کو جب نیشنل اسمبلی میں رکھا جائے گا, وہاں ڈبیٹ ہوگا اور نیشنل اسمبلی اس کو پاس کرے گی, تو کوئی اس تمام عمل میں مشکل مجھے نظر نہیں آتی.
ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر جسٹس وجیہ صاحب بھی موجود ہیں. جسٹس صاحب, یہ بتائیے کہ جو بات تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہی اور پرویز رشید صاحب بھی میرے ساتھ لائن پر ہیں, آپ کا اس سلسلے میں بحثیت ایک آئینی ماہر کیا موقف ہے؟
میں سمجھتا ہوں درست ہے
جی,
آئین کی روح سے کم از کم موجودہ حالات میں کوئی مشکلات نہیں ہیں, اور جو پارلیمانی سسٹم ہے حکومت کا, جس کو ہم نے مدر آف پارلیمنٹس یعنی برٹش پارلیمنٹ سے
اڈاپٹ کیا ہے
کامن ویلتھ کنٹریز میں
جی,
تو اس میں کوئی اس طرح کے مسئلے نہیں ہیں. لیکن ایک بات میں یہاں کہنا چاہوں گا
جی,
کہ کانسٹیٹیوشن ہو یا رولز آف بزنس ہوں, انڈیفینیٹلی اینڈ فار لانگ ڈیوریشنز حکومت وزیر اعظم کے بغیر نہیں چل سکتی ہے. یہ ٹیمپرری ایکسیجنسیز بالکل ہو سکتی ہیں, بیماری یقیناً مانے آ سکتی ہے, غیر ملکی دورے جو کہ اسٹیٹ پرپزز کے لیے ہوں وہ بھی ان تمام معاملات میں انکلوڈیڈ ہیں. لیکن اگر تو کوئی یہ سمجھے کہ پرائم منسٹر کے بغیر کیبنٹ چل سکتی ہے یا حکومت چل سکتی ہے, تو یہ درست نہیں ہوگا.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. نمک ہر گھر کی ضرورت ہے, اور بازار میں آپ کو ایسا نمک بھی ملے گا جس میں آیوڈین ملی ہو اور ایسا بھی جو آیوڈین کے بغیر ہو۔ آخر آیوڈائز سالٹ یا آیوڈین ملا نمک کھانا کیوں ضروری ہے؟ یہ سوال ہم نے کیا ڈاکٹر مرزا علی اظہر سے، جو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ جواب میں انہوں نے بتایا،
پہاڑی علاقوں کے لوگ جو ہے نا، ان کو وہاں پہ جو ان کی غذا میں آیوڈین نہیں ہوتی ہے۔ آیوڈین جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ آف آور ہماری غذا کا ایک اہم جز ہے، اور آج کل جو نمک مارکیٹ میں یہ ہوتا ہے تو اس کے اندر آیوڈین ملا نمک جو بڑی آج کل شہرت بھی سنی ہوگی آپ، یہ آیوڈائزڈ سالٹ کہلاتا ہے وہ۔ اگر فرض کریں کہ جو اگر آیوڈین کی کمی اگر جسم میں اگر ہو جائے اور آیوڈین کے نارمل لیول سے اگر کم ہو جائے، تو سب سے بڑی پرابلم اس کی یہ ہوتی ہے کہ تھائرائڈ گلینڈ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسے علاقوں میں جو پہاڑی علاقے ہیں کہ جہاں پہ اور آیوڈین جو ہمیں سب سے زیادہ کھانے کو ملتی ہے وہ مچھلی کی شکل میں ملتی ہے۔ مچھلی جو ہے پہاڑی علاقوں میں سمجھتا ہوں شاید مچھلی کم کھائی جاتی ہے، بلکہ وہاں کے لوگ جو ہیں مچھلی کھانے کے زیادہ عادی بھی نہیں ہوتے، وہاں سے اویلیبلٹی بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے ریکمینڈ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ بجائے اگر مچھلی میں آپ کی غذا میں آپ کو آیوڈین اگر نہیں مل رہی ہے، تو تھائرائڈ سے بچانے کے لیے یا تھائرائڈ کی جو مطلب بڑھنے سے بچانے کے لیے، اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ نمک میں آیوڈین ملا دیں تو وہ مطلب کہ بہت اچھا ہو جاتا ہے وہ۔ تو یہ آیوڈین کا جو سوا نمک جو ہوتا ہے آیوڈین، اور کچھ لوگ بہت زیادہ اس سے پریشان بھی رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ایسی چیز ملا، اس لیے ہمارے یہاں سازشی تھیوریاں اتنی چلتی ہیں کہ آپ نے اگر کوئی آیوڈین وغیرہ ملا دیا تو پہلی بات اس میں یہ ہوگی کہ نہیں صاحب یہ پولیو کے قطرے پلا رہے ہیں تو اس سے نہیں بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے، یہ بند کرنے کا یہ سلسلہ ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں سازشی تھیوریاں پھیلائی جاتی ہیں، لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں اس سے، لیکن ایسے خوفزدہ ہونے کی بات نہیں ہے۔ آیوڈین آیوڈائز نمک جو ہے یہ ڈاکٹروں کے مشورے پہ تیار کیا گیا ہے اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، جس سے خاص طور پہ تھائرائڈ کی بیماری جو ہے اس سے نہیں ہوتی۔
چنانچہ اگر آپ اپنے کھانوں میں سی فوڈ یعنی مچھلی وغیرہ شامل رکھتے ہیں تو فکر کی کوئی بات نہیں۔ اس کے علاوہ کرین بیریز، اسٹرابریز، بینس اور سمندری سبزیوں میں آیوڈین کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے۔ امریکہ میں تو دودھ اور دہی میں بھی آیوڈین ملا دی جاتی ہے، شرط صرف یہ ہے کہ دودھ اور دہی اور باقی تمام سبزیاں اور بیریز آرگینک ہونی چاہئیں۔ اس کے علاوہ آیوڈین ملی ڈبل روٹی بھی مل جاتی ہے، اور نمک میں تو آیوڈین کی مقدار اتنی ضرور ہوتی ہے جو ہمارے لیے روزمرہ کی ضرورت پوری کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے استعمال سے سمندر سے دور واقع علاقوں میں رہنے والے بھی تھائرائڈ کی بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سپیلنگ بی یا ہجو کے مقابلے میں تقریباً 200 سے زائد نوجوان طلبہ کے درمیان مقابلہ شروع ہوا تھا۔ امریکہ کے علاوہ 11 ممالک کے امیدواروں نے اس میں حصہ لیا، جس میں جاپان، کینیڈا، ساؤتھ کوریا، بھامس اور غانا شامل رہے۔ سبھی یہ مقابلہ جیت جانے کی امید لے کر آئے تھے۔ بدھ کو سیمی فائنل کے لیے 45 طلبہ نے کوالیفائی کیا۔ پھر اگلے مرحلے میں جمعرات کو صرف 10 امیدواروں نے فائنل میں جگہ بنائی۔ سپیلنگ بی یا ہجے کے مقابلے میں حصہ لینے والا مد مقابل مشیل رابسن کا کہنا تھا کہ مجھے اپنے آپ پر بہت فخر ہے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں یہاں تک پہنچ جاؤں گا۔ امریکہ کے قومی ترانے کے شروع ہونے کے ساتھ ہی فائنل اختتام پذیر ہوا۔ کئی گھنٹوں کے بعد مقابلہ کرنے والوں کی تعداد 5 اور پھر 2 تک پہنچ گئی۔ خاندان کے افراد انتظار میں تھے کہ کون 2016 کا چیمپئن بنے گا، لیکن نہار اور جے رام مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ ہر لفظ مشکل الفاظ کے ساتھ وہ درست ہجے بتاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس میں کچھ الفاظ دوسرے زبانوں سے بھی لیے گئے تھے۔ جیسا ہی نہار نے آخری ہجے صحیح طور پر ادا کر کے جیتنا تھا، مگر وہ اپنی منزل تک پہنچ نہ سکے، اور یوں اس مقابلے میں کئی راؤنڈز شروع ہو گئے اور یہ مقابلہ رات دیر تک جاری رہا۔ 24ویں راؤنڈز میں، جو کہ فائنل تھا، دونوں نے آخری لفظ کے درست ہجے ادا کیے، جس کے ساتھ ہی مقابلہ برادری کی بنیاد پر ختم ہو گیا۔ ہجو کا یہ دلچسپ مقابلہ امریکہ کی تعلیمی اور علمی سرگرمیوں کا ایک اہم سنگ میل ہے، اور پوری دنیا کے کروڑوں لوگ اس کو بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے اس دور میں اس طرح کی روایت کو زندہ رکھنا امریکی رنگا رنگ ثقافت کا ایک درخشاں پہلو ہے۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ 972
جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل. اس وقت پاکستان میں رات کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں. اطلاعات کے مطابق کراچی کے گلشن حدید میں ہائی وے کے قریب گرین بیلٹ میں ایک بم رکھا گیا تھا اور جیسے ہی چینی شہری کی گاڑی اس کے قریب سے گزری اس میں دھماکہ ہو گیا. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ پیر کو کراچی کے علاقے گلشن حدید میں ایک چینی شہری کی گاڑی کو ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا گیا جس میں وہ اور اس کا ڈرائیور زخمی ہو گئے. کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ.
پیر کو کراچی کے علاقے گلشن حدید میں ایک بم دھماکہ ہوا جس سے کوئی ہلاک تو نہیں ہوا، البتہ 2 افراد زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق زخمی ہونے والوں میں ایک چینی باشندہ بھی شامل ہے جبکہ دوسرا شخص پاکستانی ہے. اس علاقے کے اعلیٰ پولیس افسر SSP راؤ انوار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ نیشنل ہائی وے پر سے گزرنے والی ایک گاڑی میں ایک چینی باشندہ سوار تھا اور گاڑی پاکستانی ڈرائیور چلا رہا تھا. حملہ آوروں نے بم سڑک کے ساتھ رکھا تھا اور جب یہ گاڑی وہاں سے گزری تو دھماکہ ہو گیا.
جی ایس سندھ ہے، اس نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. ایک پمفلیٹ ملا ہے سندھو دیش ریولیشنری آرمی کی طرف سے اور جس میں انہوں نے غیر ملکیوں کے لیے لکھا ہے کہ انہوں نے ہمارے وسائل پہ قبضہ کیا ہے اور جس کی وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ٹائم ڈیوائس نہ ہو کہ یہ ریموٹ کنٹرول سے کیا گیا ہو. چائنیز تو زخمی ہوا ہی نہیں، اس کو تو معمولی سی خرائش ہے ہاتھ پہ ایک شیشہ لگنے سے. تو دوسرا جو ڈرائیور ہے وہ معمولی سا ہے، وہ بھی زخمی ہے، اس کو بھی اسپتال سے ڈسچارج کر دیا ہے.
بم دھماکے کی ذمہ داری کے حوالے سے متضاد اطلاعات سامنے آئی ہیں کیونکہ ذرائع ابلاغ کو موصول ہونے والے ایک پیغام میں کلدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک دھڑے جماعت الاحرار نے بھی اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. صوبہ سندھ کی پولیس کے سربراہ IG AD خواجہ نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے فوری تحقیقات کرنے اور غیر ملکیوں کی حفاظت کے انتظامات کے احکامات جاری کر دیے ہیں. اس سے قبل بھی حکام کی جانب سے چینی شہریوں کی حفاظت کے انتظامات کے بارے میں باتیں سامنے آتی رہی ہیں. کراچی میں بم حملے میں چینی شہری کے زخمی ہونے کے حوالے سے تجزیہ کار مظہر عباس نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
چائنیز اگر کسی جگہ جاب واب کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس کا انجرڈ ہونا اٹ سیلف جو ہے یہ میٹر آف کنسرن ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. یہ ابھی نہیں کہہ سکتے کہ کیا موٹیو کیا تھا، کیا وہ ٹارگیٹ تھا یا نہیں تھا. اگر وہ ٹارگیٹ ہوا تو پھر ظاہر ہے معاملہ سیریس ہو جائے گا، اور اگر وہ ایکسیڈنٹلی ادھر تھا تو وہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے اس میں، وہ اتنا شاید میرا خیال ہے سنجیدہ نہ ہو. یقیناً چائنیز خود بھی اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہوں گے کہ وہ ٹارگیٹ تھا یا نہیں تھا.
چین پاکستان اقتصادی راہداری سے متعلق منصوبوں پر کام کے سلسلے میں اس وقت کراچی میں کئی چینی شہری مقیم ہیں جبکہ مزید چینی شہریوں کی آمد متوقع ہے. شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی.
پاکستان کے ایک تحقیقی ادارے کے تازہ رپورٹ کے مطابق آنے والے 10 برسوں میں پاکستان کی میں پانی کی شدید قلت کا سامنا ہوگا اور مستقبل قریب میں قحط سالی کے امکانات بڑھ سکتے ہیں. عشرت سلیم کی رپورٹ میں مزید تفصیلات.
پاکستان کے ایک سرکاری ادارے پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسز کی ایک رپورٹ کے مطابق 2025 تک ملک پانی کی شدید قلت سے دوچار ہو سکتا ہے. رپورٹ کے مطابق 1990 کی دہائی میں پاکستان کے پانی کے وسائل پر دباؤ پڑنا شروع ہوا تھا اور 2005 سے ملک کو پانی کی قلت کا سامنا ہے. رپورٹ کے مطابق اگر یہی صورتحال جاری رہی تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ آئندہ چند سالوں میں ملک میں خشک سالی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی. تاہم پاکستان کے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر غلام رسول نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ رپورٹ آبادی میں اضافے اور ملک میں پانی کے دستیاب وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کی گئی ہے اور اس میں موسمیاتی تبدیلیوں کے امکان کو شامل نہیں کیا گیا.
چینج سینیریوز بتا رہے ہیں کہ نیکسٹ 30 ایئرس میں ٹمپریچرز انکریز کریں گے اور مانسون جو ہے وہ فردر انٹینسیفائی ہوگی. جو ونٹر کی پریسیپٹیشن ہے وہ سالڈ پریسیپٹیشن کی نسبت لیکوڈ پریسیپٹیشن والیوم جو ہے وہ زیادہ ہوگا. تو اس اعتبار سے پاکستان کے ٹوٹل جو واٹر ریسورسز پاکستان میں اپروچ کر رہے ہوں گے ویدر سسٹمز کے ساتھ ایسوسیٹڈ وہ کم نہیں ہوں گے, وہ بڑھیں گے.
تاہم انہوں نے کہا کہ ملک میں پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بہت کم ہے. ڈاکٹر غلام رسول نے بتایا کہ ملک کے دو بڑے ڈیم صرف ایک ماہ تک کے لیے پانی ذخیرہ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگرچہ پاکستان میں پانی ذخیرہ کرنے کے لیے چھوٹے, درمیانے اور بڑے سائز کے نئے ڈیم تعمیر کیے جا رہے ہیں, مگر بڑے ڈیم مثلاً بھاشا دیامیر اور داسو ڈیم مونسون کے علاقوں سے باہر ہیں اور ان کے پانی کا ذریعہ پگھلتے ہوئے گلیشیئرز ہوں گے.
تو یہ لمحہ فکریہ ہے پاکستان کی پلاننگ میں, خاص طور پہ مانسون زون میں مانسون کے انٹینسیفیکیشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پریشیس واٹر ریسورس کو سٹاپ کرنا ہوگا تاکہ وہ ڈرائی سیزن میں اریگیشن کے کام آئے اور اس کے ساتھ ساتھ فلڈ بھی کنٹرول ہو اور اس سے پاور بھی جنریٹ ہو.
ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم اپنی پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کر لیں تو پاکستان کو آئندہ سالوں میں پانی کی قلت کا سامنا نہیں ہوگا. آبی وسائل کی معلومات رکھنے والے اظہر لاشاری نے کہا کہ ملک میں پانی کی قلت کی اصل وجہ پانی کے استعمال کے طریقے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب دریاؤں کے بالائی علاقوں کے لوگ پانی زیادہ استعمال کر لیتے ہیں تو زیریں علاقوں میں پانی کی قلت پیدا ہو جاتی ہے.
اگر کچھ سکیسٹی ہے یا کچھ شارٹیج ہے تو وہ شارٹیج اور سکیسٹی ہر جگہ کے لوگوں کو ایک جیسا متاثر نہیں کر رہی, وہ بھی مختلف جگہوں کے اوپر ان کے مختلف اثرات ہیں. تو میرا جو بنیادی نقطہ ہے کہ جو واٹر کی سکیسٹی ہے یہ سکیسٹی کوئی نیچر کی طرف سے نہیں بلکہ انسان کی کریٹڈ ہے.
اظہر لاشاری نے کہا کہ پانی کی قلت کو ختم کرنے کے لیے اور دستیاب وسائل کو ذخیرہ کر کے ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہر علاقے میں مقامی سطح پر لوگوں کی رہنمائی سے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہوگا. عشرت سلیم, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغانستان میں طالبان عسکریت پسندوں نے جنگی میدانوں میں حملوں میں شدت پیدا کر دی ہے اور شورش زدہ جنوبی ہلمند صوبے میں افغان سیکیورٹی فورسز کے قریباً 53 فوجیوں کو موت کے منہ میں پہنچا دیا ہے اور 37 دیگر کو زخمی کر دیا ہے. افغان عہدیداروں نے بتایا ہے کہ یہ جانی نقصان ہفتے کے روز صبح جب طالبان نے 3 ضلعوں نادلی, گریشک اور مارجا میں حملے کیے اور جس کے بعد لڑائی شروع ہوئی. باغیوں نے گزشتہ رات کی لڑائی میں مارجا کو صوبائی دارالحکومت لشکر گاہ کو ملانے والی سڑک پر قائم 4 فوجی چوکیوں کو رون ڈالا. سینئر افغان کمانڈر نے بتایا کہ یہ لڑائی لشکر گاہ کے مضافات تک پھیل رہی ہے, لیکن انہوں نے طالبان کو پیچھے دھکیلنے کا عزم ظاہر کیا اور کہا ہے کہ ان کے فوجوں نے باغیوں کو بھاری جانی نقصان پہنچایا ہے, تاہم کوئی تعداد نہیں بتائی. پاکستان کے اخبار ایکسپریس ٹریبیون میں شائع ہونے والی ایک خبر کے مطابق ہفتے کے روز پاکستان کے انجینئروں میں سے ایک انجینئر جو وہاں کام کرتا تھا لوگر پولیس نے دہشت گردی کے الزامات میں گرفتار کیا ہے. لوگر صوبے کے گورنر حلیم فدائی نے اس خبر کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ خبر گرفتاری یا ہراساں کرنے سے متعلق نہیں تھی بلکہ یہ پاکستانی انجینئروں کی معمول کی ایک ملاقات سے متعلق تھی. وائس آف امریکہ
صرف دوی دی سیکیورٹی او امنیت پر خاطر باندی پولیس ورغلی وو چې دا ځان مطمئن کی چې دوی د خپل ځان د حفاظت لپاره په روغتون کې کار کوي بشپړ تدابیر نیولی وی دغه په خاطر باندې قومندانۍ امنیه.
حلیم فدائی کہہ رہے ہیں کہ یہ خبر بے بنیاد ہے, صرف ان کی سیکیورٹی اور امن و امان کی خاطر پولیس وہاں گئی تاکہ خود کو مطمئن کر سکے کہ وہاں انجینئرز اپنی حفاظت اور سیکیورٹی کو یقینی بنا رہے ہیں. وہ صرف معلومات کا تبادلہ کرنا چاہتے تھے تاکہ کوئی ایسا حادثہ نہ پیش آئے جس سے ان کی جان کو خطرہ ہو. کمپنی کے سینئر عہدیدار نے مجھ سے بات کی اور معلومات کا تبادلہ بھی کیا ہے. گزشتہ ہفتے پاکستانی میڈیا نے رپورٹ دی تھی کہ کابل میں ایک پاکستانی انجینئر کو لوگر صوبے میں حراست میں لیا گیا ہے جو پاکستان کی جانب سے فنڈ کیے گئے ایک ہسپتال میں کام کرتا تھا. اور سامعین, کچھ تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. عراق کی دارالحکومت بغداد میں 20 سے زیادہ افراد اس وقت ہلاک ہو گئے جب داعش نے پیر کے روز شہر کے ارد گرد کے میں متعدد بم دھماکے کیے اور پولیس حکام نے یہ خبر دی. داعش دہشت گروپ نے دونوں حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. سب سے تباہ کن حملہ اس وقت ہوا جب شمال بغداد میں شیعہ اکثریت والے شاپ کے علاقے میں ایک خودکش بمبار نے اپنی کار ایک بازار کے نزدیک فوجی چوکی سے ٹکرا دی. اس میں 11 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے. دوسرے خودکش کار بم حملے میں کم از کم 6 افراد مارے گئے جبکہ 20 زخمی ہو گئے. بغداد کے شمال میں سنی اکثریت والے علاقے میں حملہور نے اپنی کار ترمیہ کے پولیس اسٹیشن کے قریب دھماکے سے اڑا دی. آخری خودکش بم حملے میں موٹر سائیکل پر سوار حملہور نے شیعہ اکثریت والے علاقے صدر سٹی میں خود کو دھماکے سے اڑا دیا. اس میں 3 افراد جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے. چاڈ کے سابق ڈکٹیٹر حسین ہاربرے کو اپنے 8 سالہ دورے حکمرانی کے دوران ظلم و ستم کا مجرم قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا دی گئی ہے. سینیگال کی ایک خصوصی عدالت نے پیر کے روز اپنا فیصلہ سناتے ہوئے ہاربرے کو جنگی جرائم، انسانیت کے خلاف جرائم اور اذیت پہنچانے کا مرتکب قرار دیا. ڈکار سے وائس آف امریکہ کی ان لوگ کی رپورٹ کے مطابق بہجت جیلانی نے رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں. سامعین، کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پر یہ رپورٹ ہم آپ کو کچھ دیر بعد سنائیں گے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ان کے خلاف جو بھی چاڈ کے جو سابق ڈکٹیٹر ہیں انہوں نے اپنے 8 سالہ دور حکمرانی کے دوران ظلم و ستم کا انہیں مجرم قرار دیا گیا ہے. اور اس میں کہا گیا ہے کہ ہاربرے نے ایک خاتون کو بھی قیدی کو بھی 4 مرتبہ اپنی حوث کا نشانہ بنایا. ہاربرا نے 1982 سے 1990 کے اپنے دور حکمرانی میں ہزارہ لوگوں کو قتل کیا. وہ چاڈ کے موجودہ صدر ادریس ڈیپی کی طرف سے معزول کیے جانے کے بعد سینیگال فرار ہو گئے تھے. اس بارے میں رپورٹ ہم کچھ دیر کے بعد آپ کو سنوائیں گے. شام کے شمالی شہر حلب میں شدید لڑائی میں ہزارہ افراد جو بے گھر ہیں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کی حالت زار کے بارے میں تشویش بڑھ رہی ہے. اعتدال پسند اور اسلامی باغی دھڑوں کی داعش گروپ کے ساتھ لڑائی میں جو کئی دنوں سے جاری تھی ترکی سے باغیوں کے لیے فراہمی میں خلل پڑ رہا ہے. 25 سے 55 کلومیٹر کے اس علاقے میں کثیر فریقی لڑائی میں ترکی اور امریکی اتحادی جنگی طیارے اور پیپلز پروٹیکشن یونٹ کے کرد ملیشیا اہلکار ملوث ہیں. امریکہ میں آج میموریل ڈے کی تعطیل ہے. یہ دن ہر سال مئی کے آخری سوموار کو منایا جاتا ہے. صدر براک اوباما نے اس موقع پر مختلف تقریبات میں جنگوں اور دیگر موقعوں پر جانیں قربان کرنے والوں کو خراج پیش کیا. دن کا آغاز وائٹ ہاؤس میں ایک ناشتے سے ہوا جس میں سینئر فوجی افسروں سمیت حاضر فوجی اور سابق فوجی گروپ شریک ہوئے. بعد میں صدر نے آرلنگٹن کے قومی قبرستان میں نامعلوم فوجیوں کی قبروں پر پھول چڑھائے. اور سامعین، جیسا کہ کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ سینیگال کی ایک عدالت نے چاڈ کے سابق صدر کو انسانیت کے خلاف جرائم، جنگی جرائم اور ایزا رسانی کا قصوروار ٹھہرا کر عمر قید کی سزا سنائی ہے. این لوک کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں بہجت جیلانی.
قصوروار، یہ اعلان برکینا فاسو کے جج گبرڈو گستاو کام نے کیا. جج کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے آبرے کو اپنی حکومت کے مخالفین کے لیے حراستوں، پھانسیوں، منظم ایزا رسانی اور دوسری بدسلوکیوں کے احکام جاری کرنے میں براہ راست ملوث پایا ہے. جج کام کہتے ہیں کہ آبرے نے 8 سال تک مسلسل جبر کے ساتھ صدارت کی. انسانی حقوق کے علم بردار گروپ کہتے ہیں کہ آبرے 40,000 سے زائد قتل کا ذمہ دار رہا. جج کام کا کہنا ہے کہ آبرے نے ایک ایسا نظام تشکیل کیا اور اسے برقرار رکھا جہاں سزا اور دہشت ایک قانون تھا. وہ ایک ایسی حکومت کے سربراہ تھے جو عمومی شکوک و شبہات پر قائم تھی. انہیں اس حد تک واہ میں ستاتے تھے کہ وہ خود اپنے ہی کارندوں کے مخالف ہو گئے تھے. آبرے کی حکومت کا شکار اور ان شکار افراد کے عزیز و اقارب بھی پیر کے روز عدالت میں موجود تھے، اور جب آبرے کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تو وہ روتے بھی تھے اور خوشی کا اظہار بھی کر رہے تھے. ان لوگوں میں سے ایک خاتون کہتی ہیں کہ خدا کی مدد سے ہم جیت گئے ہیں. ان کے شوہر آبرے کے دور صدارت میں ایک سرکاری عہدیدار تھے جنہیں گرفتار کیا گیا اور ایزا دی گئی. وہ مقدمے سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے. آبری نے سزا سننے کے بعد کچھ نہیں کہا. انہوں نے اپنے ہاتھوں کو ایک مکے کی شکل میں ملایا اور عدالت سے باہر آتے ہوئے اپنے حامیوں کے لیے ہاتھ سے اشارہ کیا. آبری نے مقدمے کے دوران کھڑے ہونے یا جج کو تعظیم دینے سے بھی انکار کر دیا. اپنی آنکھوں پر گہرا چشمہ پہنے رکھا اور اپنے سر اور چہرے کو سفید سکارف سے ڈھانپے رکھا. آبری کو گزشتہ برس جون میں زبردستی عدالت میں لایا گیا تھا جب مقدمہ شروع کیا گیا. آبری اور ان کے وکلاء نے مقدمے میں شرکت سے انکار کر دیا تھا اور مقدمے کو اس وقت کچھ دیر کے لیے مؤخر بھی کرنا پڑا جب عدالت کی طرف سے مقرر کیے گئے وکلاء نے ان کا دفاع تیار کیا. آبری 1990 میں سینیگال فرار ہو گئے جب انہیں ایک بغاوت میں برطرف کر دیا گیا. ان کے خلاف مقدمہ قائم کرنے میں 20 سال سے زائد کا وقت لگا. اس مقدمے میں 4,500 سے زائد افراد نے سول پارٹی کے طور پر اندراج کرایا. ہکلین مدینا آبری کے خلاف آواز اٹھانے والے اہداف کی کلیدی وکیل تھیں. ہکلین مدینہ کہتی ہیں کہ آج کا دن جبر و ستم کا نشانہ بننے والوں کی طرف سے انصاف کی تلاش کی جیت کا دن ہے. انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ان لوگوں اور افریقہ کے لیے ایک بڑی خوشی ہے کیونکہ ہم دنیا بھر میں ظالموں اور جابروں کو ایک پیغام بھیج رہے ہیں. جن لوگوں نے اس مقدمے میں شہادتیں دیں ان میں 69 ایسے افراد تھے جو حراست میں رکھے گئے اور جن کے ساتھ بدسلوکی بھی کی گئی. ان میں ایک ایسی خاتون بھی شامل تھیں جن کے ساتھ آبری کے 4 بار زیادتی کرنے کا قصور ثابت ہوا. آبری کے وکلاء کے پاس 15 دن ہیں کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کر سکیں. بیجا جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
گرم موسم اور پرسکون سمندر کے باوجود 700 سے زیادہ پناہ گزین اس ہفتے بحیرہ روم عبور کرنے کی کوشش میں ڈوب گئے, جبکہ اٹلی کے ساحلی محافظوں نے ہزاروں پناہ گزینوں کی زندگیاں بچائی ہیں. زندہ بچ جانے والوں نے اسمگلروں کے انتہائی برے سلوک کی رپورٹس بھی دی ہیں. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار زلتسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ سعدی اسد.
اٹلی کی ایک کشتی نے اتوار کے روز سینکڑوں پناہ گزینوں کو جنوبی اٹلی کی مرکزی بندرگاہ پہنچایا اور بحیرہ روم عبور کرنے کی کوشش میں ڈوب جانے والے 45 افراد کی لاشوں کو بھی. زندہ بچ جانے والوں میں زیادہ تر افراد نے سفید لباس پہن رکھا تھا. کشتی سے اترنے کے بعد وہ بحریہ کے ہنگامی انتظامیہ کے عملے سے بھی ملے. اس کشتی کے کمانڈر لیفٹیننٹ رافیل مارٹینو کہتے ہیں,
ہم پناہ
گزینوں کو کشتی کے اندر ہی ابتدائی طبی امداد دینے کے قابل ہوئے اور اس کے لیے میں ان ڈاکٹروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو وہاں ہمارے لیے موجود تھے. ہم نے پناہ گزینوں کو نئے اور صاف لباس بھی فراہم کیے اور گرم کھانا بھی. اقوام متحدہ نے پناہ گزینوں کی زندگیاں بچانے کے لیے کی جانے والی غیر معمولی کوششوں پر اٹلی کو سراہا. جینیوا میں یو این ایچ سی آر کے ولیم سپائنڈلر کہتے ہیں,
دی اٹالین نیوی ہیز بین ڈوئنگ اے فینٹاسٹک جاب, دے ہیو ریسکیوڈ اباؤٹ 14,000 پیپل سو فار دس ویک.
اٹلی کی بحریہ زبردست کام کر رہی ہے. انہوں نے اس ہفتے کے دوران 14,000 افراد کی زندگیاں بچائی ہیں. تاہم بدقسمتی سے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں جن میں پناہ گزینوں کی جانیں گئی ہیں. تباہ ہونے والی 3 مختلف کشتیوں میں ایک اندازے کے مطابق 700 افراد یا تو جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے یا لاپتہ ہو گئے. عہدیداروں کے مطابق ان ڈوبنے والی کشتیوں میں سوار زیادہ تر افراد کا تعلق سب سہارا افریقہ سے تھا. زندہ بچ جانے والوں نے بتایا کہ اسمگلروں نے ڈوبنے والوں کو بچانے کے لیے بالکل بھی کوششیں نہیں کیں. سسلی میں سیو دی چلڈرن نامی تنظیم سے منسلک گیووانا دی بینیڈیتو کہتی ہیں,
It seems that on Wednesday night at least 2 fishing boats and a rubber boat left the Libyan coast. One of the fishing boats carried around 500 people.
بدھ کی رات لیبیا کے ساحل سے مچھیروں کی 2 کشتیاں اور ایک ربر بوٹ نے سفر شروع کیا. ایک فشنگ بوٹ پر 500 کے قریب افراد سوار تھے اور وہ دوسری کشتی کو اپنے ساتھ باندھے ہوئے تھی جو نسبتاً چھوٹی تھی اور اس پر 400 کے قریب افراد سوار تھے. جمعرات کی صبح چھوٹی فشنگ بوٹ جس کا انجن نہیں تھا اور جسے بڑی کشتی کھینچ کر لا رہی تھی اس میں پانی بھرنا شروع ہو گیا. کچھ لوگ پانی میں کود گئے اور تیر کر بڑی کشتی تک آ پہنچے. باقی لوگوں نے ٹو لائن یا دونوں کشتیوں کے درمیان موجود کڑی کے ذریعے بڑی کشتی تک پہنچنے کی کوشش کی اور کڑی کے ٹوٹنے کے سبب وہ چھوٹی کشتی ڈوب گئی. اٹلی کے حکام نے 4 مشتبہ اسمگلروں کو گرفتار کیا ہے جن میں وہ سوڈانی شخص بھی شامل ہے جو چھوٹی کشتی کو ساتھ باندھ کر لا رہا تھا اور جس نے مبینہ طور پر مسافروں کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کڑی کو کاٹ دیں جس سے ڈوبنے والی کشتی منسلک تھی. اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے متعلق ادارے کے مطابق اس برس اب تک تقریباً 2 لاکھ افراد نے بحیرہ روم عبور کیا ہے اور اس حالیہ المیے سے پہلے تقریباً 1700 افراد کے جاں بحق ہونے یا لاپتہ ہونے کی اطلاعات تھیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ میموریل ڈے کی یہ تعطیل ہر سال مئی کے آخری پیر کو منائی جاتی ہے۔ اس دن فوجیوں کی قبروں پر پھول چڑھائے جاتے ہیں اور ملک کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے امریکی مرد اور خواتین فوجیوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس دن کی تقریبات کا آغاز ایک روز قبل یعنی اتوار کو ہی ہو جاتا ہے۔ اتوار کے روز واشنگٹن ڈی سی میں ملک بھر سے آنے والے موٹر سائیکل سواروں کا ایک جلوس ہوتا ہے جسے رولنگ تھنڈر ریلی کہا جاتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں موٹر سائیکل سوار ایک قافلے کی صورت میں امریکی دارالحکومت پہنچتے ہیں۔ اس ریلی کا مقصد جنگی قیدیوں اور وہ فوجی جو ابھی تک لاپتہ ہیں ان کی جانب توجہ مبذول کرانا ہے۔
But this is different. And Adi said, it's not a parade. It's a demonstration. And I said, why is it a demonstration? But I got to tell you something.
موٹر سائیکل سوار فوجیوں سے متعلق مسائل پر آواز اٹھاتے ہیں اور افواج کے ان ارکان کی یاد منائی جاتی ہے جنہوں نے ملک کے دفاع کے لیے جانیں قربان کیں۔ یہ ایک سالانہ تقریب ہے جس کا باقاعدہ آغاز 1988 میں ہوا۔ میموریل ڈے پر دیگر خصوصی تقریبوں کی طرح پریڈ، پکنک اور گیمز ہوتی ہیں۔ اور کانسرٹس منعقد کیے جاتے ہیں۔ کانسرٹ میں ہلاک یا زخمی ہونے والے فوجی اور ان کے خاندان والے جمع ہوتے ہیں اور اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں اور ان کی خدمات کو سراہتے ہیں۔
By the dawn's early light, what so proudly we hailed at the twilight's...
یہ دن روایتی تعطیلوں سے ہٹ کر امریکی روایات کا حصہ بن چکا ہے۔ اختتام ہفتہ ہونے والی اس تعطیل کو امریکہ میں موسم گرما کا ایک غیر روایتی سرکاری آغاز بھی سمجھا جاتا ہے۔ میموریل ڈے کی مناسبت سے پورے امریکہ کے بہت سے فوجی قبرستانوں میں قبروں پر چھوٹے چھوٹے امریکی پرچم لہرائے جاتے ہیں اور ہزاروں امریکی ان قبرستانوں میں فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ میموریل ڈے کسی ایک مارکے یا جنگ کی یاد میں نہیں منایا جاتا بلکہ یہ دن ایک احسان مند قوم اپنے ان بہادروں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے جنہوں نے نہ صرف اپنے ملک بلکہ پوری دنیا میں آزادی دلانے کے لیے لڑتے ہوئے اپنی جانیں قربان کی۔ امریکہ کی کئی قومی تعطیلات کے موقع پر تجارتی اور کاروباری ادارے ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مصنوعات کی سیلز لگتی ہیں اور یوں بازاروں میں بھی ہجوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دن گرمیوں کے آغاز کا بھی اعلان کرتا ہے اور اس طرح کے دنوں کو لانگ ویکینڈ یعنی طویل چھٹیوں والا ہفتہ بھی کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اسکول اور تعلیمی ادارے کھلنے سے پیشتر اپنے خاندان کے ہمراہ ساحل سمندر کا رخ کرتے ہیں اور وہاں کی سرگرمیوں کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ اصل تقریبات کا مرکز امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں ہوتا ہے جہاں وطن کی حفاظت اور استحکام کے لیے قربانی دینے والے فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
دوسرے بہت سے ملکوں کی طرح امریکہ بھی ہر سال ان لوگوں کے اعزاز میں جنہوں نے فوجی خدمات انجام دیتے ہوئے اس کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ دیا تھوڑی دیر کے لیے روزمرہ کی مصروفیات ختم کر دیتا ہے۔ یہ رواج بڑا قدیم ہے۔ اس میں ایتھنس کے مدبر پریکلس کی اس تقریر کو یاد کیا جاتا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جنگ میں ہلاک اور زخمی ہونے والے لوگ ہماری عزت اور احترام کے مستحق ہیں، اور جو لوگ زندہ ہیں ضروری نہیں کہ وہ زیادہ جری روح کے مالک ہوں۔ پیر 30 مئی کو امریکہ بھر کی بستیوں میں انہی جیسے خیالات پر مبنی تقریریں کی جا رہی ہیں اور ایک لمحے کی خاموشی بھی اختیار کی جاتی ہے۔ فلینڈرز فیلڈ میں گل لالہ کی طرح پورے امریکہ کے بہت سے فوجی قبرستانوں میں قبروں پر چھوٹے چھوٹے امریکی پرچم نظر آتے ہیں، اور جنگوں میں کام آنے والوں کے گھرانے انہیں یاد کرنے کے لیے یہاں رکتے ہیں۔ یہ دن محض تقریبات کا نام نہیں ہے بلکہ اس دن سے ایک قرض کی ادائیگی ہوتی ہے۔ یہ وہ قرض ہے جو ان امریکیوں نے جو آج زندہ ہیں ان امریکیوں کو ادا کیا ہے جنہوں نے اپنے ملک کی آزادی کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ان میں کچھ میدان جنگ میں کام آئے اور کچھ بیماریوں کی نظر ہو گئے۔ کچھ ایسے تھے جو بیرونی ملکوں کے قید خانوں میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور کبھی لوٹ کر نہیں آئے۔ بیشتر مرنے والے نوجوان تھے جو اپنے ملک کے آدرشوں اور آزادیوں کا دفاع کرتے ہوئے ہلاک ہو گئے۔ شاید انہیں اتنا موقع بھی نہ ملا کہ وہ ان سے پوری طرح مستفید ہو سکتے۔ لاکھوں لوگ دوسروں کو آزادی دلانے کے لیے لڑتے ہوئے ہلاک ہوئے۔ ان میں شمالی افریقہ، یورپ، بحر الکاہل کے علاقے، ایشیا اور مشرق وسطی شامل ہیں۔ میموریل ڈے کسی ایک مارکے یا جنگ کی یاد میں نہیں منایا جاتا، اس کے معنی جرات کی یادگاروں سے ماورا ہیں، بلکہ یہ تو وہ دن ہے جب ایک احسان مند قوم یہ تسلیم کرتی ہے کہ اس کی آزادیوں کے دفاع میں جو جانیں قربان کی گئیں اور جو خون بہایا گیا وہ کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ انٹرنیٹ اور اسمارٹ فونز نے دنیا میں زندگی تبدیل کر کے رکھ دی ہے۔ ایک فون کے ذریعے دنیا بھر سے رابطہ اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر کی معلومات حاصل کرنا اب عام سی بات ہو گئی ہے، لیکن عالمی مالیاتی بینک نے ایک حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ اگرچہ دنیا بھر میں انٹرنیٹ کے ساتھ 9 ارب کے قریب ڈیوائسز منسلک ہیں، مگر اس کے باوجود دنیا کی نصف سے زیادہ آبادی آن لائن معلومات تک رسائی سے قاصر ہے، اور ایسے لوگوں کی بڑی تعداد ترقی پذیر ممالک میں بستی ہے۔ تاہم ٹیکنالوجی کے ماہرین بھی اور حکومتوں کے عہدیدار بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی سہولت لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ترقی پذیر دنیا میں زیادہ سے زیادہ لوگ اسمارٹ فون حاصل کر رہے ہیں، مگر دنیا کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں انٹرنیٹ موجود ہی نہیں۔ سسکو نامی کمپنی کے ہلٹن رومینسکی کہتے ہیں،
obviously we look at Africa, we look at Southeast Asia and there are large swaths obviously the population
that are not connected۔ ہم افریقہ کی جانب دیکھتے ہیں، جنوب مشرقی ایشیا کی طرف دیکھتے ہیں، وہاں آبادی کے وسیع حصے ایسے ہیں جن کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں۔ جب لوگ اسمارٹ فون کا استعمال شروع کرتے ہیں تو وہ بات کم کرتے ہیں اور ڈیٹا زیادہ استعمال کرتے ہیں، چنانچہ تیز رفتار انٹرنیٹ ناگزیر بن جاتا ہے۔ مگر موبائل فون کمپنی ڈیجی سیل کے ڈینیس اوبرائن کہتے ہیں کہ اس کے لیے ابتدائی ڈھانچے کی تعمیر ایک چیلنج ہے۔
Everybody's built the easy bit. In other words, they've done the towns and the cities. But going into rural communities, they haven't done it because
ہر شخص آسان کام کرنا چاہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم نے قصبوں اور شہروں میں سہولت دی ہے، مگر دیہاتوں میں ایسا نہیں کیا گیا کیونکہ وہاں کاروبار بہت کم ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ دور دراز اور ترقی پذیر علاقوں تک انٹرنیٹ کی سہولت پہنچانے اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کے لیے نجی اور سرکاری شعبے کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ڈیجی سیل کے ڈینیس اوبرائن کہتے ہیں، کوئی بھی ایسا ملک جو سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ ایسا مقام بنے جہاں سرمایہ کاری سے ملازمت کے مواقع پیدا ہوں، اسے سب سے پہلے براڈ بینڈ کی ضرورت ہوگی۔
اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے. اس پروگرام کی ایڈیٹر تھی بہجت جیلانی, ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھے محمد ارسلان شریف, اور ہمارے انجینئر ہیں بل باربر. اپنی میزبان نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.